العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويفهم ولا يفهم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير رحمة للعالمين شفيع المذنبين طه وياسين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد المنتجبين الأكرمين لا سيما على بقية الله في الأرضين. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صلاة محمد عليه. یہ آئے باقی ہدایات سورہ فتح کی 20ویں آیت کا ابتدائی حصہ ہے. میں نے کل جس موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہ گئی تھی اور موضوع اپنی اہمیت کے اعتبار سے اور اس اعتبار سے بھی کہ اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں کی جاتی مجالس میں، زیادہ ذکر نہیں کیا جاتا، زیادہ بیان نہیں کیا جاتا، کچھ باتیں کل رہ گئی تھیں، آج انہیں نکات کی طرف اور انہیں باتوں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے. کل بنیادی طور سے جو موضوع تھا وہ یتیم تھا. یہ حقیقت ہے کہ موت اس دنیا میں کسی کا گھر نہیں چھوڑتی، ہر گھر پہ آتی ہے، اور ہر گھر سے ایسے افراد کو اپنے ہمراہ لے جاتا ہے ملک الموت، کہ اس کے اس پس منتگان اس کے لیے سب سے زیادہ بچھا. آیا موت ظلم ہے؟ یا رحمت؟ اگر موت ظلم ہے تو پروردگار عالم تو ظالم ہی. آیا ہم نے کہیں قرآن مجید میں دیکھا ہے کہ خدا مند عالم نے اپنے لیے کہا ہو کہ میں ظالم ہوں؟ اگر پروردگار عالم ظالم نہیں ہے تو رحیم ہے. لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ ہر فعل جو پروردگار عالم کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے وہ رحمت کے سائے میں ہوتا ہے. تو جس طرح حیات رحمت ہے ہمارے لیے، اسی طرح موت بھی رحمت ہے. اس نے دونوں نعمتیں خلق کی ہیں، اور نعمتوں کے خلق کرنے کے بعد تب نعمتیں کہلانا، موت کو نعمت کہلانا بھی خدا و دیال کی جانب سے خلق کیا ہے. اس نے الذی خلق الموت، وہ پروردگار جس نے موت خلق کی، وہ خالق ظلم نہیں ہے. جب وہ خالق ظلم نہیں ہے تو اسی نے موت خلق کی ہے خدا رحمان و رحیم میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ خالق ہے لہذا اس کی مخلوق رحمت. الذی خلق الموت والحیات، موت بھی رحمت ہے حیات بھی رحمت ہے. اگر موت نہ آتی انجام کیا ہوتا؟ آج کی دنیا میں صورتحال یہ ہے کہ اگر ماں باپ تھوڑے معذور ہو جاتے ہیں تو اولاد کے سر کے اوپر اور اولاد کی زندگی کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں. کیوں جناب؟ رحمت ہوئی کہ موت رحمت ہو گئی. لیکن اگر ہم ایسے سوچیں تو گناہگار. ہم اگر سوچیں اس طرح سے تو گناہگار، اس لیے کہ ماں باپ کا سایہ ویسا ہی سایہ رحمت ہے. اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس سایہ کو رحمت و عاطفت و شفقت و محبت کا سایہ قرار دیا. جب یہ سایہ بن جاتا ہے تب احساس ہوتا ہے. لیکن آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ لوگ راحت کی سانس لیتے ہیں. والدہ کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، بوڑھے تھے، معذور تھے، مریض تھے، مستقل علاج ہو رہا تھا، چلے گئے. اب یہاں دو طرح کے نظریہ رکھنے والے افراد ہیں. ایک خوش ہوتے ہیں، ایک قسم کے افراد کیا ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، اور ایک قسم کے افراد یہ ہیں کہ وہ غمزدہ رہتے ہیں اور اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی یہی صورت ہے. یہ نہ سوچیے گا کہ شیعہ معاشرے میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی. ایسے ہی لوگ ہمارے معاشرے میں بھی ہیں کہ جو ماں باپ کا سایہ اٹھنے کے بعد راحت کی سانس لیتے ہیں، ایسے ہی لوگ ہمارے ہی معاشرے میں ہیں کہ جو ماں باپ کے سایہ سے محروم ہونے کے بعد اپنی زندگی بھر آگے سر پھینکتے ہیں، کچھ اور رہ جاتے ہیں ہمارے سر کے اوپر، ہم کچھ اور خدمت کر لیتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ یا ایسا اس لیے ہے کہ اس سائے کو لطف خدا سمجھنے والا اس کی قدر و قیمت پہچانتا ہے. ان دونوں کے سایوں کو لطف خدا سمجھنے والا ان کی قدر پہچانتا ہے, اور جو اسے لطف الہی نہیں سمجھتا وہ دنیاوی اور مادی اعتبار سے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے. تو وہ جو لطف خدا سمجھ رہا تھا اس کی محرومیت سے غمزدہ ہوا کہ ایک لطف الہی کم ہو گیا, اور وہ جس نے خوشی منائی اور راحت کی سانس لی اسے نہ لطف پروردگار سمجھ میں آتا ہے نہ شفقت والدین سمجھ میں آتی ہے. تو اب یہ ایک چیز, یہ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ انسان کہ جس نے زندگی بھر خیردار ہو کر زندگی بسر, زندگی بھر آبرو مندانہ زندگی بسر, زندگی بھر دوسروں کو کھلا کے زندگی بسر, زندگی بھر دوسروں کے لیے کچھ کر کے زندگی بسر کی, زندگی بھر آبائی کی اور سرداری کی, جب وہ مجبور ہوا تو اب دوسرا ہے جو اسے کھلا رہا ہے, دوسرا ہے جو اسے پہنا رہا ہے, دوسرا ہے جو اس کے ساتھ کچھ سلوک کر رہا ہے. یہ جو غیرتدار ہے ہر روز اس کی غیرت کے اوپر ایک ضرب لگ رہی ہے, ہر روز اس کی غیرت کے اوپر ایک ضرب لگ رہی ہے. کبھی ماں باپ کے دل سے اس کیفیت کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے جن کے ہاں ماں باپ ہو اور مجبور, کل تک مجبور نہیں تھے, صاحب اختیار تھے اور تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے, آج ان کا حق ہے کہ تم ان کے ساتھ سلوک کرو, لیکن خود ان کی غیرت, ان کی حامیت, ان کا جوش و جذبہ جو مزمل ہو گیا ہے, وہ اپنے آپ کو کتنا بےکس محسوس کرتے ہیں, کتنا مجبور محسوس کرتے ہیں, کتنا ناکام محسوس کرتے ہیں. ایسا انسان جتنے دن زندہ رہے گا عذاب میں رہے, جتنے دن زندہ رہے رہتا ہے کہ نہیں آتا, صبح سے لے کر کے شام تک نہ جانے کتنے جملے سننے کو ملتے ہیں چھوٹوں سے, صبح سے شام تک نہ جانے کتنی چھڑکیاں سننے کو ملتی ہیں چھوٹوں سے, صبح سے لے کر کے شام تک عاقل انسان کو بے وقوف کہا جاتا ہے, بے عقل کہا جاتا ہے. اینا موت احمد, موت احمد, تو اب موت تھر تھر جاتی اور ہر حال میں رحمت ہے, ان لوگوں کے لیے بھی رحمت بن جاتی ہے کہ جو اس عذاب دنیا اور مشکلات دنیا سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتے ہیں, اور ان کے لیے بھی رحمت بن جاتی ہے کہ جنہیں امتحان الہی میں مبتلا کیا جاتا ہے وہ زندہ ہے, اب مرنے والے کے پس مندگان یا یتیموں کے سلسلے میں ان کا امتحان لیا جا رہا ہے, شروع ہو جاتا ہے ان کا امتحان. اب دیکھنا ہے کہ اب تک جو تم اپنے بھائی کے ساتھ برادرانہ زندگی بسر کر رہے تھے اب اس کے بچوں کے ساتھ پدرانہ زندگی بسر کرتے ہو یا نہیں, اس کے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو کہ نہیں, یا ہر روز تمہارے لیے ایک نیا امتحان ہے. جس قدر اس امتحان میں کامیاب ہوتے جاؤ گے رحمت پروردگار تمہارے شامل آب ہوتی جائے, جس قدر اس امتحان میں کامیاب ہو, جب بھی یتیم کے اوپر, بھائی کے یتیم کے اوپر نگاہ ڈالو اپنے بچوں کی طرح سے یا اپنے بچوں سے بہتر طریقے سے اس کے ساتھ پیش آؤ, پروردگار عالم اپنی رحمتوں کی بارش تمہارے اوپر کرے. علیہ السلام رحمت اللہ، یہ نہ سوچئے کہ پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر یتیم کو اہمیت نہیں دی، ایک کو بے کس اور مجبور بنا دیا اور دوسرے کے کاندھے کے اوپر بوجھ بنا کے ڈال دیا، نہیں، پروردگار عالم کو اس قدر اہمیت اس کی ہے اور اس انسان یا اس بچے کے لیے اتنی اہمیت کا قائل ہے کہ اس نے دو پیغمبروں سے یتیموں کے مال کی حفاظت کا کام دیا، دو معصومین سورہ کہف میں آپ نے پڑھا ہوگا، جناب موسیٰ اور جناب خضر کا بات ہے، جناب موسیٰ یہ بھی ایک درس آموز چیز ہے اور غور کرنے کی، پروردگار عالم کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ پروردگار اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، بندے کے پاس اس کا اپنا کچھ نہیں ہے، اس کا اس کی اپنی سانسیں نہیں کچھ، جو کچھ دیتا ہے خدا ہم دیار دیتا ہے، یہ یاد، جو کچھ عطا کرتا ہے خدا ہم دیار عطا کرتا ہے، کبھی کبھی اگر آپ اپنی زندگی کی انالیسس بھی کیجئے گا تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو روز بروزی ہم تک پہنچ رہی ہے واقعا ہم اس کے لائق نہیں ہیں، ذرا انالیسس کیجئے تو آپ کو سمجھ، جو رزق خدا اپنے عالم کی طرف سے ہم تک پہنچ رہا ہے واقعا ہم اس کے لائق نہیں تھے، اسی دنیا کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ کتنے ایسے افراد ہیں جو ہم سے زیادہ زیرک ہیں، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہم سے زیادہ عقل رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ شعور رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ کمال رکھتے ہیں، لیکن روزی ان کی ان تک ویسے نہیں پہنچتی جیسے آپ تک پہنچتی، یا روزمرہ کے حالات میں اور روزمرہ کے معاملات میں اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں، تو جو کچھ بھی ہے پروردگار عالم کی طرف سے ہے، اب اگر جو کچھ پروردگار عالم کی طرف سے ہے اس پر ہم غرور کرنے لگے ہمارا اپنا کیا ہے، جو ہمارا واقعی اپنا ہو اس پر غرور کیجئے تو شاید کہا جائے کہ بجائے، لیکن جو دوسرے کا عطیہ ہے اس پر آپ غرور کیجیے، کوئی صاحب بہت اچھا موبائل خرید کر کے لے آئے تو وہ دکھاتے پھر رہے ہیں کہ یہ موبائل میں نے خریدا ہے، لوگوں کے سامنے کسی صاحب نے آپ کو ایسا ہی موبائل تحفے میں دیا، آپ نے خریدا نہیں، آپ کے اندر صلاحیت نہیں تھی، توانائی نہیں تھی، خریدا نہیں آپ نے، اور آپ نے اسے لوگوں کو دکھا دکھا کر کے یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھو میرے پاس یہ موبائل ہے، دو چار لوگوں کے درمیان کہیے گا تو ایک نہ ایک آدمی یہ کہتا ہوا ضرور نظر آئے گا، بھائی آپ نے خریدا تو ہے نہیں، تحفہ آپ کو ملا ہے، اس کے اوپر کیا رکوف کر رہے ہیں، تحفہ ملا عزت آپ کو تحفے میں ملی ہے، شرف آپ کو تحفے میں ملا ہے، رزق آپ کو تحفے میں ملا ہے، علم آپ کو تحفے میں ملا ہے، زندگی آپ کو تحفے میں ملی ہے، علم تحفے میں ملا ہے، غرور کا ہے، اس ذرا سا احساس ہوا جناب موسیٰ کو کہ اس زمانے میں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، احساس ہو گیا، جیسے یہ احساس ہوا ذرا ہلکا سا غرور کا عنوان تھا، جیسے ہی یہ احساس ہوا فوراً ہی پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہوا جاؤ اور وہاں جا کے میرے ایک بندے سے علم حاصل کرو، میرے بندے سے علم حاصل، دیکھ رہے ہیں دیا ہم نے تھا، اگر پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہتے کہ پالنے والے ان نے علم دیا ہے تو اور اضافہ کرتے، تو آپ یہاں رک کر کے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ علیہ السلام وہ موسیٰ تھے کہ جن کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس وقت روئے زمین پر مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، یہ مدینۃ العلم ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن جب وہ علم کے معاملے میں اپنے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، رب زدنی علما، اتنا علم جو تم نے دیا ہے اس میں اور اضافہ، اس میں اور اضافہ، رب زدنی علما، بخور رب زدنی علما، اور کہتے رہو کہ پالنے والے میرے علم میں اضافہ، میرے علم میں اضافہ۔ تو کبھی 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 بھی یہ احساس نہیں ہونا چاہیے، آپ ماسٹر ڈگری رکھتے ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ڈیلٹ ہیں، کیا ہیں کیا نہیں، آیت اللہ ہے، آیت اللہ ہے، اس میں ذرا آپ کو احساس پیدا ہو جائے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، تو ہماری اور آپ کی کیا مثال ہے پروردگار عالم جناب موسیٰ سے کہتا جاؤ سفر کرو 200 400 500 میل جتنی بھی دور تک جانا ہو، ایڈریس میں بتا دیتا ہوں، پیدل تمہیں چلنا پڑے گا، مجمع البحرین اتنی دور چلنا پڑا کہ جناب موسیٰ کو تھکن کا احساس ہوا، جناب شعیب کے ساتھ گئے، اور جس استاد کی بارگاہ میں بھیجا گیا تھا، جب وہاں یہ کہا جناب موسیٰ نے، مرسل زمان نے، صاحب کتاب نے، کلیم پروردگار نے، اور کچھ ڈگریاں نے، بڑی ساری ڈگریاں لے کر کے گئے تھے اپنے ساتھ کہ میں کلیم اللہ بھی ہوں، مجھے توریت بھی ملی ہے، میں مرسل بنی اسرائیل، رسول بنی اسرائیل ہوں، اور یہ ہوں اور وہ ہوں، ساری ڈگریاں لے کر کے گئے، اور جب استاد کے پاس پہنچے اور استاد سے کہا کہ کیا ممکن ہے کہ آپ ہمیں کچھ پڑھا دیجیے، کیا ممکن ہے؟ تو ادھر سے جواب کیا ملتا ہے، تم اس لائق نہیں ہو کہ میری کلاس کے درس میں بیٹھ سکتے ہو، میرے کلاس میں بیٹھ سکو، اس لائق نہیں، یہ توانائی ہی نہیں رکھتے۔ موسیٰ کلیم اللہ آج تک کسی سے پروردگار عالم نے کلام نہیں کیا، اتنا محبوب پروردگار ہے یہ بندہ، اور صاحب کتاب ہے یہ بندہ، اور ایسے موقع کے اوپر انک لن تستطیع، لن تستطیع، تمہارے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، صبر ہی نہیں کر سکتا۔ اور کیسے تم صبر کر سکتے ہو اس چیز کے اوپر کہ جس کا تمہیں کہی نہیں، بار بار یعنی یہ ہتھوڑے لگائے جا رہے ہیں، کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے کسی بھی معاملے میں۔ بات جو ہے وہ میں وہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ کشتی میں سوراخ کر دیا، ایک بچہ کھیل رہا تھا اسے مار دیا، ایک دیوار گر رہی تھی بستی میں داخل ہوئے بھوکے پیاسے، بستی والوں کہا بھائی مہمان کر دو، کہا بھائی ہم مہمان وہاں کسی کو نہیں کرتے، بستی میں جا رہے تھے ایک مرتبہ دیکھا کہ دیوار جو ہے وہ گرنا ہی چاہتی ہے، جناب سے کھڑے ہو گئے، جناب موسیٰ سے کہا بھائی تھوڑی سی مدد کر دو یہ دیوار تعمیر کر دو، جناب موسیٰ لگ لیے، ظاہر ہے کہ استاد کا حکم ہے، لگ لی، دونوں نے مل کر دیوار تعمیر کی، اور تعمیر کرنے کے بعد اب جناب موسیٰ سے سر نہیں ہوا، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اتنی محنت بھی کر ڈالی، اگر اس کے عزم میں اس کی اجرت کے طور کے اوپر کچھ کھانا اور پانی لے لیتے تو کیا اچھا تھا۔ تو یہ تیسرا کیس تھا، تیسری موقع یقین بار ہو گئی تو آپ نے فرمایا جناب نے ہاتھ اثر آپ ہو گئی نہیں ہو گئی نہ، تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تمہیں پڑھایا جائے، اور اس کے بعد پھر بتایا ایک ایک چیز بتائی، آخری چیز کیا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، یہ جو دیوار تھی یہ دو یتیم بچوں کی اس گھر میں، اس گھر کی دیوار تھی کہ جو اس مدینے میں جو اس گھر میں رہتے تھے، مدینہ یہ شہر جو اس بستی میں رہتے تھے، یہ دیوار گر رہی تھی. بکان کا حکم کر رہا ہوں بابو ہوا سالیا، اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ دفن تھا اور ان کے ان دونوں بیٹوں کے بچوں کے ماں باپ نیک تھے، لہذا پروردگار عالم نے یہ چاہا کہ یہ دیوار مضبوط کر دی جائے تاکہ یتیموں تک ان کا حق پہنچ جائے. توجہ کیا ہے، یتیموں تک ان کا حق پہنچ جائے. خداوند عالم کو نیک والدین کے یتیموں کا اتنا خیال ہے کہ وہ دو معصوموں کو اس کام کے اوپر مامور کرتا ہے کہ گرتی ہوئی دیوار دوبارہ بنا دو تاکہ یتیموں تک ان کا حق پہنچے. صلوات علی محمد و آل محمد. کہ یہ بات بھی صاف کرتا چلوں، لوگ ایسے ہی جلدی سے گزر جاتے ہیں لیکن کبھی یہ نہ سوچئے کہ اللہ خزانے کو دوست رکھتا ہے، وہ خزانہ جو ہمارے ذہنوں میں، وہ خزانہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے اللہ ایسے خزانے کو دوست رکھتا ہے کہ مالدار ہو جائیں جب ان کو مل جائے. نہیں، شکے امام نے فرمایا کہ وہ خزانہ وعد و نصیحت کا اور خدا الہی حکمتوں کا ایک مجموعہ تھا جو اس صندوق میں دفن کر کے زمین میں، ایک صندوق میں رکھ کے زمین میں دفن کر دیا گیا جسے پروردگار عالم خزانے کے عنوان سے یاد کرتا. تو اب خزانہ، وہ خزانہ کہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے زندگیوں کو بڑی مشکل سے سنوارتا ہے اگر عقل باقی رہ جائے، اگر عقل باقی رہ جائے، یعنی مال و دولت ملنے کے بعد عقل کا باقی رہ جانا مشکل ہے. مال و دولت مل جانے کے بعد عقل کا باقی رہ جانا مشکل ہے، اگر باقی رہ جائے تو بڑی مشکل سے انسان باقی رہ جائے. وہ کیا تھا، وہ حکمتوں کا خزانہ تھا کہ جسے ان کے والدین نے نصیحت آمیز باتیں لکھ کر کے صندوق میں رکھ کے دیوار کے نیچے دفن کر دیا تھا تاکہ جب یہ بالغ ہو جائیں اور انہیں یہ خزانہ ملے تو اس کی بنیاد پر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے. سلام علیکم محمد و آل محمد. تو یہ اپنی جگہ کے اوپر ہمارے یہاں یہی ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات رہتی ہے، یہ واقعہ ہے قرآن کا، ہے نا. چھٹے امام نے بھی یہ بتایا کہ وہ سونے اور چاندی نہیں تھے. اب یہ چیز ہے، اس سے نتیجہ نکالنے کی ضرورت، نتیجہ کیا نکالنا، اس سے نتیجہ یہ نکالنا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسی کی ہے. دو طرح کی تربیت اور دو طرح کا پرورش کا انداز ہے. ایک یہ انداز ہے کہ بچوں کی ابتدا سے ہی ان کے لیے پالیسیز کھول دی جاتی ہیں، ان کے لیے بینک بیلنس جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں اور بہت زیادہ مال اور سرمایہ اکٹھا کیا جاتا ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جائے، کھڑے سے پڑھ رہا ہے، جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو اس کے کام آئے گا. ظاہر ہے کہ آپ صرف کمانے کی ایک مشین تھے، آپ نے اس بچے کے لیے اکٹھا کیا، خود نہیں استعمال کیا، اکٹھا کیا اکٹھا کیا اکٹھا کیا اکٹھا کیا، بچے کے حوالے کر دیا. اچانک جیسے ہی آپ کا انتقال ہوا، بچے کو خزانہ مل گیا. اب بچے کو جو خزانہ مل گیا تو اس کے گھر سے نہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کام کرنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. جو کچھ دنیا بڑی محنت سے کماتی ہے وہ ہمیں مل گیا ہے، آپ زندگی کا ڈھرا کیا ہوگا؟ زندگی کس طرح مشکل بن جائے گی؟ لیکن اگر دوسری کیفیت کہ اگر آپ نے بچے کی اچھی تربیت کی، اسے واقعی انسان بنایا تھا، وہ مال اکٹھا کرنے کے بجائے اس کے لیے وہ مال اکٹھا کیا جاتا جو تربیت کا تھا، جو اخلاق کا تھا، جو کردار کا تھا، جو سیرت پاکیزہ کا تھا، یہ مال اکٹھا کیا جاتا اور اس کے وجود میں سجویا جاتا، اس کے وجود میں پرویا جاتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے انتقال کے بعد یہ بچہ نحیف و نزار و ناتما اور بے کس کہتا؟ نہیں. جو حکمتیں آپ نے اسے عطا کی تھیں، جو واقعی دولت آپ نے اسے عطا کی تھی، اس نے اسی کی بنیاد کے اوپر اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھایا. دولت دنیا بھی اس کے پاس آ گئی، عزت دنیا بھی اس کے پاس آ گئی، مال دنیا بھی آ گئی. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے سرمایہ اکٹھا کریں، تو آپ کون سا سرمایہ اکٹھا کریں؟ یہ فکریہ ہے، لمحے فکریہ ہے، کون سا سرمایہ؟ اس لائق بنا دو کہ اس کا غرور چکنا چور نہ ہونے پائے، اس لائق بنا دو کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسہ آپ پھر سے دے دیجیے کہ وہ کسی آپ کے آگے ہاتھ میں پیدا نہیں پائے. جہاں پیسہ آیا وہاں عقل گئی، عقل گئی، اس کی عقل کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کے عزت و آبرو کو برقرار رکھنے کے لیے یہ چیزیں لازمی اور ضروری ہیں. تو کتنی اہم بات ہے یتیم کی اس دولت کو کہ جو اس تک پہنچانی ہے. دو معصوموں کو معین کیا گیا، بھوکے معصوموں کو، پیاسے معصوموں کو، ہے نا، مسافر معصوموں کو معین کیا کہ جاؤ وہاں، جاؤ اور وہاں جا کر کے یہ محنت کرو تاکہ یہ حق یتیموں تک پہنچ جائے. خدمت اور سلوات پڑھیں محمد والا. بہت ہی اہم چیز ہے، اور میں نے کہا آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ جن شہیدوں نے راہ اہل بیت میں اپنی جانیں دی ہیں، انہوں نے اپنا امتحان دے لیا، اور جو لوگ ہماری صف میں بچ گئے ہیں انکلوڈنگ می، اب ہمارا امتحان ہے کہ ہم ان کے پسندیدگان کے ساتھ کیسا اچھا سلوک کریں. یہ وہ چیز ہے کہ جو پسندیدہ ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یتیم نواز کے اول سے لے کر آخر، جب ان کے فضائل کا بھی ذکر کیا جاتا ہے تو اس اعتبار سے ذکر کیا جاتا ہے سورہ انسان میں کہ وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم یہ جو کھلا رہے ہیں یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں. تو ہم یہ نہ سوچیں، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے اگر کسی یتیم کی یتیم نوازی کی ہے تو گویا ایک اپنے لیے ایک بڑا کام کیا. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اللہ کے لیے یہ کام کرتے ہیں. اب اگر ایسا موقع ہاتھ آ گیا اور خاندان اور قبیلے میں کوئی یتیم ہے تو اب ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ یہ عمل انجام دے اور اس عمل کو اللہ کے لیے انجام دے، اس عمل کو اللہ کے لیے انجام دے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اہل دنیا سے کوئی شکریہ کا تقاضا نہیں کرتے اور نہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اہل دنیا ہماری پڑھائی کریں گے. صاحب یہ تو بہت نیک کار آدمی ہیں، یہ تو بہت اچھا کام کرنے والے ہیں، یہ تو یتیموں کی نوازش کرتے ہیں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور فلاں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. اگر ہم نے
اس طبقوں میں کام کیا ہے اور ہمالیہ کے جیسے پہاڑ کے سونے کے برابر ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے، اور صرف اس لیے کہ لوگ ہمارے بارے میں اچھا سوچیں تو وہ خدا کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ لیکن اگر یہ کام اس بنیاد پر ہو کہ ایک سکہ ہم نے کسی جگہ خرچ کیا ہے یتیموں کے اوپر، اور صرف یہ توجہ ہو کہ پالنے والے تو نے دیا تھا، میں نے تیرے بندے پر خرچ کیا، اگر یہ کیفیت ہو تو یہی وہ عمل ایک سکہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ بڑے سے بڑی دولتیں کام موسیٰ علیہ السلام سے اوپر بھی اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے بڑے سے بڑی دولت، کسی نے ہزاروں کا سونے کے سکے دیے، کسی نے 40-50 ہزار درہم دیے، یہ خمس کا مال ہے اور یہ فلاں مال ہے، لے جاؤ امام کی خدمت میں، اور ایک ضعیفہ ایک سکہ لے کر گیا، ایک درہم سے آدھا درہم لے کے آئی، اور لانے کے بعد کہا یہ بھی میرا تحفہ ہے امام کی خدمت میں، یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے سوت کاٹ کے جو کپڑا بنایا تھا اسے بیچا ہے، اس کی خدمت میں جو کچھ ملا ہے حق امام یہ ہے، یہ میں دے رہا ہوں۔ امام کی خدمت میں لا کر کے دولتیں ڈھیر کر دی گئیں تو امام نے اس دولت کی طرف دیکھا تک نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سب اس دولت کے ذریعے امام کی نگاہ میں نامنور چاہتے۔ امام اٹھے تھوڑی دیر کے بعد اور اس دولت میں سے وہی ایک سکہ اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کہا تمہارے اس مال و مناز میں یہی ایک سکہ میرا ہے، یہی ایک سکہ میرا ہے، لے جاؤ یہ سب کا سب یہ تمہارا ہے، مجھے یعنی قبول نہیں ہوا۔ ہم اپنے اعمال کے سلسلے میں اور اپنی گویا عطایا کے سلسلے میں، تحفے اور تحائف کے سلسلے میں جو دیتے ہیں دوسروں کو، اور بخشش کے سلسلے میں اپنے فکر کو سب سے پہلے بات کریں، اپنے مال کو سب سے پہلے پاک کریں، پھر جتنا بھی دینا چاہے اللہ کی راہ میں اللہ اسے قبول کرے۔ سلام علی محمد و آل محمد۔ بڑی عجیب منزل ہے کہ جو خدا رب العالمین کی بارگاہ میں قبول، یتیم اہل بیت کو پسند، اور جس طرح یتیم نوازی اہل بیت علیہ السلام نے فرمائی ہے ویسی یتیم نوازی کسی نے۔ میں ایک حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا، یہی وہ جگہ تھی جہاں کے لیے میں نے یہ حدیث نقل کرنا چاہیے، الیکا الیکا ذل عرش لا الی الدنیا، تمہارے لیے ضروری ہے، ضروری ہے کہ تم خدا کے سلسلے میں غور کرو، دنیا کے لیے خدا کے لیے کام کرو، دنیا کے لیے نہیں، خدا کے لیے عمل کرو، دنیا کے لیے نہیں۔ دنیا تو خود ہی آ گئی، دنیا تو خود ہی آ گئی، ساری چیزیں اللہ کی ہیں، جب ساری چیزیں اللہ کی ہیں تو اللہ سے جڑ جاؤ گے، کیا رہے گا جو وہاں دوسری طرف رہے گا، سب تو آ گئے تمہارے پاس، توجہ کی کبھی تم؟ دنیا اللہ نے پیدا کی، دولت اللہ نے پیدا کی، جاہ و جلال اللہ نے پیدا کیا، حکومت اللہ نے پیدا کی، قدرت اللہ نے پیدا کی، طاقت اللہ نے پیدا کی، ہم کہاں گئے؟ ہم اللہ کے پاس چلے گئے، تو جو کچھ اس نے پیدا کیا وہ سب ہمارے حوالے کر دیا۔ لیکن اگر ہم نے قدرت کی طرف توجہ کی، طاقت کی طرف توجہ کی، حکومت کی طرف توجہ کی، مال کی طرف توجہ کی، خالق مال خالق قدرت کی طرف توجہ نہیں کی،
تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ انہی کے ساتھ ہم مشہور ہو جائیں گے، خدا سے کوئی رابطہ نہیں رہتا. اور جب ہمارا خدا سے کوئی رابطہ نہیں رہتا تو یہی چیزیں ہیں. سیرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ آپ کی سیرت ایسی سیرت ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ سے مربوط کر رکھا ہے اور کر رکھا. اب کیا چیز تھی جو اہل بیت کے پاس نہیں تھی؟ اور جو کچھ بھی تھا اسے بھی خدا کی رات میں، اسے بھی خدا کی. یہ حدیث بہت ہی قیمتی حدیث ہے. الیکا بذی العرش، آسمان والے سے اپنا رابطہ جوڑو، آسمان والے سے اپنا رابطہ جوڑو. لا الہ دنیا، نہ کہ دنیا سے اپنا رابطہ جوڑو. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام دیکھیں یہ جملے کب کہتے ہیں. پہلا اب تو آپ کی زندگی میں بہت سی وصیتیں ہیں، کچھ وصیتیں جناب ابو ذر سے کی ہیں، کچھ وصیتیں بالعموم امت سے کی ہیں، جیسے ابن طارق رضی اللہ عنہ کی وصیت ہے. پہلے ابھی ان لوگوں فرماتے ہیں کہ جب آپ کا احتضار کا عالم، احتضار کا عالم کس کا؟ رحمت للعالمین کا. کس کا؟ صاحب لولا کلمہ خلق الافلاس. کس کا احتضار کا عالم تھا؟ آخری نبی کا، سردار انبیاء کا. آپ کا احتضار کا عالم اور امیر المومنین کے زانو کے اوپر آپس میں. یہ امیر المومنین وہاں موجود. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اس کے بعد کوئی جملہ نہیں کہا دنیا، اس کے بعد نہیں کہا. یہ آخری وصیت ہے پیغمبر اسلام. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا الیک الیک ذی العرش لا الی الدنیا، الیک الیک ذی العرش لا الی الدنیا، دنیا والوں کی طرف اور دنیا کی طرف نہ جاؤ، خدا کی طرف جاؤ. وَأُوصِيكُمْ بِالضَّعِيفَيْنِ خَيْرًا، اور میں تم سے وصیت کرتا ہوں دو کمزوروں کے سلسلے میں کہ ان کے ساتھ نہیں. دو کمزوروں کے سلسلے وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اوصیکم بالضعیفین خیرا، الیتیم والمملوک. میں وصیت کر رہا ہوں، آخری وصیت اور آخری الفاظ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اوصیکم بالضعیفین خیر، دو کمزور افراد کے ساتھ اچھا سلوک. ایک یتیم، دوسرا وہ جو تمہارا نوکر اور خادم ہے. آج کوئی غلام نہیں ہے، نوکر خادم اور گزار. آپ نے فرمایا دونوں کے ساتھ نیک اچھا سلوک. اور یہ کہہ کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہمیشہ کے لیے. کون سی چیز ہے جو میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں؟ خدا مند اعلیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمارے ان الفاظ میں اخلاص پیدا کرے اور آپ کی ان سماعتوں میں اخلاص پیدا کرے کہ ہم کس روح کی طرف آپ کو لے جانا چاہیے. اسی کو ڈسائڈ ہے غرور کو چھکنا شروع کرنا، تکبر کو ختم کرنا، انسان سازی کا سبب اور عالی ترین سبب. جب ضعیفوں کی طرف بھلائی کی نگاہ کرو گے تو تمہارا جو بھی تمہیں عزت دار بنا دے. تمہاری کمزوری بھی جب تم کمزور ہو گے جب بھی عزیز اور سربلند رہو. کوفے میں ضعیفہ شب کی تاریخی میں اپنے بچوں کو، ایک ویوہ شب کی تاریخی میں اپنے بچوں کو دیوار کے سہارے سمیٹے ہوئے بیٹھے، اور ایسے میں ایک شخص ادھر سے گزرا. اس نے کہا تو یہاں کیا کر رہی ہے بیٹھی ہوئی اپنے بچوں کے ساتھ؟
کیوں یہاں بیٹھی؟ تب میں کسی کا انتظار کر رہی ہوں، میں بیوہ ہوں، میرے یہ بچے یتیم، میں ایک شخص کا انتظار کر رہی ہوں جو رات کی تاریکی میں آتا ہے اور میرے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتا اور اپنے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے نوازے کر کے میرے بچوں کو کھلاتا ہے، تو اس شخص کا انتظار کر رہا ہوں. دیر ہو گئی ہے لیکن اس کا آنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس نے کبھی ناغہ نہیں کیا.
کبھی ایسا نہیں ہوا جو نہ آیا.
ابھی اس بیوا میں اور رابی میں گفتگو ہو رہی تھی، ایک بھائی
بچے نے پکار کے کہا، یا اماں جا ابو الحیتا، یا اماں جا ابو الحیتا. امیر المومنین کا ایک لطب یہ بھی پڑ گیا، یتیموں کے باپ ہے امیر المومنین. احمد نے گرامی ابو الحیتا آ گئے، یتیموں کے باپ آ گئے. ارے کچھ بار رابی نے دیکھا امیر المومنین اسی خاک کے اوپر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے زانوں کے اوپر بٹھایا، بڑے بچوں کو اپنے سامنے بٹھایا، محبت کا سلوک کیا، سروں کے ہاتھ پھیرتے جاتے. دامن وطن کو گنجائش نہیں ان سے زیادہ، سروں کا ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں، نوازش کرتے جاتے ہیں، اور جو غذا لے کر کے آئے تھے اسے چھوٹے چھوٹے لقمے کر کے بچوں کو کھلاتے جاتے ہیں، بچوں کو کھلاتے جاتے ہیں. جب بچوں کو شکم سیر کر چکے تو پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر کے روانہ ہو گئے. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جسے دنیا مولا کائنات سے
ایک دیوا، ایک ضعیفہ اپنے کاندھے کے اوپر مشکیزہ لیے ہوئے پانی کا گزر رہی تھی. امیر المومنین قریب آئی، مشک اس کے کاندھے سے لی، اس سے لینے کے بعد اس کے گھر پہنچایا، اس نے دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے اس کے بچے بھی ہیں، یتیم بچے ہیں. آپ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، کمر کے ساتھ واپس ہوئے تو زمین میں کھانے پینے کی چیزیں لے کر، اور لینے کے بعد، لے جانے کے بعد بچوں کو بلایا اپنے پاس. یہ اس باتیں سے الگ ہیں جو آپ نے عام طور سے سنا ہوگا. بچوں کو اپنے پاس بٹھایا، کھانے کے بعد غذا نرم کر کر کے بچوں کے منہ میں ڈالتے جاتے ہیں اور بچوں کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے بچے جب آئے تھے مولائے کائنات تو بچے رو رہے تھے، مولائے کائنات لکھا کے والد تھے تو بچے رو رہے تھے، ہنسانے کی کوشش کرتے. یہاں تک کہ جناب قمر نے دیکھا کہ بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہنسانے کے لیے گھٹنیوں کے بل مولائے کائنات نے چلنا شروع کیا، اور بکری کی آواز یا اسی طرح کی کسی جانور کی آواز یا اونٹ کی آواز اپنے منہ سے نکالنا شروع کی، جسے سن کے بچے خوشحالی سے ہنستے جاتے. جب بچوں کو ہنسا لیا تو اس کے بعد وہاں سے رخصت ہوئے. جناب قمر نے میرے سے پوچھا، بولا، آج تک میں نے زندگی میں آپ سے یہ عمل نہیں دیکھا، جو آپ نے انجام دیا. تو جناب قمر سے کہتے ہیں، کیا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ جب میں اس گھر میں داخل ہوا تو بچے رو رہے ہیں؟ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اس گھر سے نکلوں اور بچے ہنستے ہوئے نہ ہو. میں نے چاہا کہ بچوں کو ہنسا کے اس گھر سے نکلوں. یتیم بچوں کے چہرے کے اوپر غم کی کیفیت محسوس نہیں کر سکتا. جو بچ روتے ہوئے بچوں کا ہنسا گھر سے نکلتا ہے، آج اس کے بچے یتیم ہو رہے ہیں.
مولائے کائنات شب کی تاریخی میں نکلے یتیم اور بیواؤں کو اضلاع پہنچانے کے لیے. کہا جاتا ہے مولا حالات بہت خراب ہیں, آپ کی نگرانی کا آپ کی حفاظت کا ہم سامان کرنا چاہتے ہیں, نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ میرا محافظ, اللہ میرا محافظ ہے. اور ایک مرتبہ وقت صاحب آج کی شب جناب میں کلثوم کی مہمان گھر سے نکلنا چاہتے ہیں. آپ جانتے ہیں جب زلزلہ آتا ہے, جب کوئی مصیبت آتی ہے, کچھ جانوروں کو پہلے احساس ہوتا ہے. خدا بند عالم نے ان کو چونکہ عقل نہیں دی ہے, زیادہ اس کی بنیاد کے اوپر اپنی حفاظت کے لیے کوئی انتظام کر دیتے. جب مولا کائنات گھر سے نکلنے لگے تو مرزا بھی اور چیخنا شروع ہو رہے ہیں. اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی کہ دنیا کا کائنات کا مولا اپنے آخری سفر کے اوپر جا رہا ہے. گھر والوں نے مرزا بھیوں کو خاموش کرانے کی کوشش کیا, پھر کیا جواب, کہیں چھوڑ دو یہ نوا کر رہی ہے. مسجد کو پوچھنے کے بعد سب کو بیدار کیا, اللہ اسے بھی بیدار کیا, آگاہ کیا کہ جو کبھی کا ارادہ کر کے آیا تھا. ابھی امام نے نماز شروع کی تھی اور سر کو سجدے کی طرف لے جا کر کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ جیسے ہی سر کو بلند کیا, اس شقی اعظم کی تلوار زہرالو تلوار مولا کے سر مقابل کے اوپر پڑی. جیسے ہی علی نے تلوار کھائی کوئی اضطرابی جملہ نہیں کہا, کوئی بے چینی کی بات نہیں کہی, آہ و نالا نہیں کیا, پر فرمایا میں بات وہاں تک لے جانا چاہتا ہوں کہ جہاں یتیموں کا درد, کوفے کے یتیموں کا درد محسوس ہو سکے, وہ یتیموں کی نگہبانی کرنے والا, وہ یتیموں کو غذائیں پہنچانے والا, وہ یتیموں کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنے والا. جب یتیموں نے سنا کہ حکیم نے کہا ہے کہ مولا کے سر کے زخم کے اوپر جتنا دودھ رکھا جائے پایا جائے شاید کچھ تشفی ہو سکتی ہو مولا کو, ایک مرتبہ جب یہ آواز کوفے کے بچوں تک پہنچی سب نے اپنے اپنے تاسے لے کر کے اور یہ گھر کر رکیا مولا ہمارے دودھ نہیں پیئیں گے اس لیے کہ ہمارا باپ کفور.
Thank you.
امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم
یا علی.